बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ
اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کا کہنا ہے کہ پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو اب ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا ہونے پائے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما کہ تو بہترین عطا کرنے والا ہے۔ خدایا، تو تمام انسانوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہوتا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری اردو مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، قائم رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ ابھی آپ کلام مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ آل عمران کی آیات 8 اور 9 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اصغر برومند۔ سامعین، ہماری اس نشریات کو آپ میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ سامعین، آج نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ گرد و پیش پروگرام سماعت فرمائیں گے۔ گرد و پیش کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد محرم الحرام سے متعلق خصوصی پروگرام کربلا ترجمان حق ہم پیش کریں گے۔ پھر آپ کو ایک دوسرا پروگرام آئینۂ صحافت سنوایا جائے گا۔ اس کے بعد آپ پروگرام مکتب امام خمینی سماعت فرمائیں گے۔ پھر ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کا دوسرا بلیٹن پیش کیا جائے گا۔ عالمی خبروں کے بعد ایک بار پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے ہوگا اور پھر آپ پروگرام نور ایمان سماعت فرمائیں گے۔ اس پروگرام کے بعد عالمی خبروں کا تیسرا بلیٹن ہم پیش کریں گے۔ اور سامعین، پروگرام کربلا ترجمان حق پر ہماری آج کی نشریات کا اختتام ہوگا۔ تو سامعین، یہ تھی آج نشر ہونے والی ہمارے آج کے پروگراموں کی تفصیل۔ سامعین، لیجیے اب ریڈیو تہران سے سماعت فرمائیے پروگرام گرد و پیش، جس میں پہلے عالمی خبریں ہوں گی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ شام کے علاقے السویدا میں جنگ بندی کے باوجود شامی قبائل اور درویزیوں کے درمیان جھڑپیں جاری۔ غزہ میں صہیونی فوج کے وحشیانہ حملوں میں مزید 10 فلسطینی شہید اور زخمی۔ پاکستان کے ہنگو شہر میں سیکورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ، 5 دہشت گرد ہلاک، ڈی پی او زخمی۔ اور ہندوستان کی وزارت خارجہ نے یورپی یونین کے دوہرے معیار پر کڑی تنقید کی ہے۔ اور لیجیے اب خبریں تفصیل سے، ملاحظہ فرمائیے۔ صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو اور شام کی عبوری حکومت کے سربراہ احمد الشرع نے امریکہ کی حمایت سے شام میں فائر بندی کے ایک ایسے سمجھوتے سے اتفاق کیا ہے کہ جس کی شام کے اکثر قبائل مخالفت کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس طرح کے سمجھوتے غاصب صہیونی حکومت کے تسلیم کرنے کی جانب ایک قدم ہو سکتا ہے۔ شام کے تازہ حالات سے متعلق اس ملک کی عبوری حکومت کے صدر نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ شام کے صوبہ السویدا میں جنگ کا خاتمہ کرنے کے لیے فوجی یونٹ روانہ کر دیے گئے ہیں، اور یہ سلسلہ شام میں بحران اور جنگ کا خاتمہ کرنے کے لیے شروع کیا گیا ہے۔ اس درمیان یہ بھی اطلاعات ہیں کہ السویدا میں جنگ بندی کے بعد بھی شہر کے اندر اور مضافاتی علاقوں میں قبائل اور درویزیوں کے درمیان جنگ جاری ہے، اور شامی قبائل کی ملیشیا نے شہر کو خالی کرنے کی جولانی کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے، جس کی بنا پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جنگ بندی کبھی بھی دوبارہ بھرپور جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے. انسانی حقوق کے شامی نگرہ ادارے نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ جنوبی شام کے صوبے السویدا میں ہونے والی لڑائیوں میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 718 ہو گئی ہے. اس رپورٹ کے مطابق اس عرصے کے دوران مجموعی طور پر 1698 افراد زخمی ہوئے ہیں. اسی طرح المیادین چینل نے شام کی اعلی فتویٰ کونسل کے حوالے سے اعلان کیا ہے کہ دین اسلام کے مسلمہ اصول میں سے ہے کہ صہیونی خائن دشمن کے ساتھ تعاون خیانت اور حرام ہے, اور اسرائیل کی دشمنی ایک ثابت اور یقینی امر ہے. فتویٰ کونسل کا کہنا ہے کہ بچوں اور عورتوں کا قتل عام, کمزوروں اور عام شہریوں پر حملہ اور انہیں نقل مکانی پر مجبور کرنا قومی و مذہبی وابستگی سے ہٹ کر بالکل حرام ہے. شام میں جب سے بشار اسد کی حکومت گری ہے, درویزی قبیلے کے افراد اور جولانی سے وابستہ عناصر کے درمیان جھڑپیں ہوتی رہی ہیں, اور صہیونی حکومت حملے کر کے اس ملک کو کمزور کرنے کی کوشش کرتی رہی ہے. اسی تناظر میں غاصب صہیونی حکومت نے گزشتہ چند روز کے دوران درویزیوں کی حمایت کے بہانے کئی صوبوں میں عبوری حکومت کے افراد اور اس کی فورس پر حملے کیے, جبکہ صہیونی حکومت کی جارحیت کی عالمی سطح پر شدید مذمت کی جا رہی ہے. اسلامی جمہوریہ ایران نے شام میں اسرائیلی مداخلت اور جارحیت کی مذمت کی ہے. ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ شام میں اسرائیلی مداخلت اور جارحیت میں توسیع غیر متوقع نہیں ہے. انہوں نے شام کے خلاف صہیونی حکومت کی جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیلی مداخلت سے شام میں بدامنی اور خونریزی میں شدت آئے گی. وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ شام میں اسرائیلی جارحیت اور مداخلت سے علاقے میں کشیدگی بڑھے گی. انہوں نے کہا کہ غیر قانونی صہیونی حکومت کی جارحیتوں کے مقابلے میں عالمی سطح پر اتحاد کی ضرورت ہے. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ شام پر صہیونی حکومت کی جارحیت کے باوجود یورپی یونین کی خاموشی شرمناک ہے. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے اسرائیل کی جانب سے شام پر کی گئی جارحیت سے متعلق یورپی یونین کے جانبدارانہ اور دوہرے معیار کے موقع پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے. اسماعیل بقائی نے یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے بیان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یورپی یونین نے اسرائیل کی واضح اور ننگی جارحیت کو صرف تناؤ میں اضافہ کہہ کر حقیقت کو مسخ کیا ہے, اور اس طرح اخلاقی اصولوں کی محض ظاہری پاسداری بھی ترک کر دی ہے. ترجمان وزارت خارجہ نے زور دے کر کہا کہ ایران نے ہمیشہ جارحیت اور قانون شکنی کے خلاف ڈٹ کر مزاحمت کی ہے. ہم یورپی یونین کی دوغلی پالیسیوں اور جانبدارانہ رویے کو سختی سے مسترد کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں شہ کی طرح ہم شامی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کی قومی خود مختاری اور عرضی سالمیت کی بھرپور حمایت کرتے ہیں. یمن کی مسلح فوج ترجمان نے کہا کہ غزہ پر صہیونی جارحیت کے جواب میں یمنی فوج نے بن گورین ایئرپورٹ پر میزائل حملہ کیا ہے. رپورٹ کے مطابق یمن کی مسلح فوج نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے مقبوضہ فلسطین میں واقع بن گورین ایئرپورٹ پر ہائپر سونگ بیلسٹک میزائل فلسطین 2 داغا ہے, جس کے بعد اس ایئرپورٹ سے پروازیں معطل کر دی گئی ہیں. میجر جنرل یحییٰ سری نے ایک بیان میں کہا کہ یہ کارروائی مکمل طور پر کامیاب رہی اور میزائل نے اپنے اہداف کو ٹھیک طرح سے نشانہ بنایا. حملے کے بعد ہزاروں صہیونی شہری پناہ گاہوں میں چھپنے پر مجبور ہو گئے, اور بن گورین ایئرپورٹ پر تمام فضائی سرگرمیاں معطل کر دی گئیں. یحییٰ سری نے اس حملے کو غزہ میں جاری نسل کشی کے خلاف رد عمل اور فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی قرار دیا. انہوں نے عالم اسلام اور عرب اقوام سے اپیل کی ہے کہ وہ غزہ کے مظلوم عوام کے ساتھ کھڑے ہوں. بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ یمنی فوج کی کاروائیاں جاری رہیں گی جب تک اسرائیلی جارحیت بند نہیں ہوتی اور غزہ کا محاصرہ ختم نہیں کیا جاتا. اسرائیلی ذرائع ابلاغ خصوصاً چینل 12 نے تصدیق کی ہے کہ پچھلے 48 گھنٹوں کے دوران یمن کی جانب سے اسرائیلی علاقوں پر یہ دوسرا میزائل حملہ تھا. میزائل کے داغے جانے کے بعد تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس میں شہریوں کو فوری طور پر محفوظ پناہ گاہوں میں جانے کی ہدایت جاری کی گئی ہے. صہیونی فوج نے غزہ میں اپنی وحشیانہ جارحیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے مزید دسیوں فلسطینیوں کو شہید اور زخمی کر دیا. میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کی فائرنگ میں 25 فلسطینی شہید اور 100 سے زیادہ فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اس خبر کے سامنے آنے تک خوراک کے لیے صفوں میں کھڑے ہزاروں فلسطینی سینی فوجیوں کے محاصرے میں تھے۔ فلسطینی انسان دوستانہ امداد اور انسانی حقوق کے ادارے غزہ پٹی میں واشنگٹن اور تل ابیب کے زیر نگرانی غذائی امداد کی تقسیم کے مراکز کو موت کے جال سے تعبیر کر رہے ہیں، جہاں ہزاروں فلسطینی سینی حکومت کے فضائی حملوں اور جارے فوجیوں کی فائرنگ کا نشانہ بن کر شہید و زخمی ہو رہے ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے شروع ہونے والی سینی حکومت کی جارحانہ جنگ کے آغاز سے اب تک عام فلسطینیوں کے خلاف سینیوں کی منظم جارحانہ کارروائی جاری ہے، اور ان جرائم کی ایک واضح مثال پناہ گزین کیمپوں، اسپتالوں، اسکولوں اور رہائشی علاقوں پر جان بوجھ کر کیے جانے والے حملے اور فائرنگ ہیں، اور اب یہی جارحانہ اقدام امریکہ اور سینی حکومت کی زیر نگرانی کام کرنے والے انسان دوستانہ امداد کی تقسیم کے مراکز میں انجام پا رہے ہیں۔ حالیہ مہینوں میں سینی حکومت انسان دوستانہ امداد کی تقسیم کے نظام سے، کہ جو واشنگٹن اور تل ابیب کی مشارکت سے تیار کیا گیا ہے، ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ضرورت مند فلسطینیوں کو غزہ پٹی میں ایک خاص جگہ پر جمع کیا جاتا ہے، اس کے بعد امداد کی تقسیم کے ان مراکز کے اطراف میں فائرنگ اور بمباری کر دی جاتی ہے۔ انسانی حقوق کے ادارے تنظیمیں اس اقدام کو یا موت کا جال سمجھتے ہیں۔ مقبوضہ فلسطین میں سہنیوں نے تل ابیب کے ایک ایکسپریس وے کے ایک حصے کو بند کرتے ہوئے سہنی کابینہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سہنی قیدیوں کو رہا کرانے کے لیے فلسطین کی تحریک حماس کے ساتھ معاہدہ کرے۔ تل ابیب میں اس مظاہرے کے شرکا نے اپنے ہاتھوں میں ایک بینر بھی اٹھا رکھا تھا، جس پر لکھا ہوا تھا کہ نیتن یاہو عوامی از پسپا ہونے کا باعث بنے ہوئے ہیں، جبکہ سارے قیدیوں کو رہا کرایا جانا چاہیے۔ نیتن یاہو کے مخالفین اور سینی قیدیوں کے اہل خانہ اور لواحقین کا خیال ہے کہ نیتن یاہو وزیر اعظم کی حیثیت سے اس بات کو فوقیت دے رہے ہیں کہ بہت ہی معمولی سطح کے سمجھوتے کے تحت مخالفین کی آواز دبا دی جائے اور غزہ کے خلاف جنگ و جارحیت کا سلسلہ جاری بھی رکھا جائے۔ مقبوضہ فلسطین میں ہونے والے تازہ سروے نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ بیشتر صہیونی قیدیوں کی رہائی کے سمجھوتے کے حق میں ہیں، خواہ اس کے نتیجے میں جنگ بند ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ مخالفین نے ایسے بینر بھی اٹھا رکھے تھے جن پر امریکی صدر ٹرمپ سے بھی مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ غزہ میں قید صہیونیوں کو جہنم سے باہر نکالنے میں مدد کرے۔ ان مظاہرین نے غزہ میں قید صہیونیوں کی تصاویر بھی اٹھا رکھی تھیں۔ پاکستان کے شہر ہنگو میں سیکورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان تصادم میں 5 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق ہنگو میں شناوڑی زرگری میں دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں ڈی پی او زخمی ہو گئے، جبکہ 5 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ ڈی پی او محمد خالد کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ڈی پی او محمد خالد کو پیٹ میں 4 گولیاں لگی ہیں، انہیں مزید علاج کے لیے پشاور منتقل کیا جائے گا۔ اسپتال ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ مقامی پولیس عہدیداروں کا کہنا ہے کہ علاقے میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کیا گیا۔ پولیس ترجمان کے مطابق کارروائی میں 5 دہشت گرد مارے گئے۔ پولیس ترجمان نے یہ بھی بتایا کہ ایس ایچ او تھانہ دواب نبی خان بھی زخمی ہوئے ہیں۔ آئی جی خیبر پختونخوا پولیس ذوالفقار حمید نے کہا ہے کہ ڈی پی او ہنگو دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کر رہے تھے۔ پاکستان نے بھارت کے لیے اپنی فضائی حدود مزید 1 ماہ کے لیے بند رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ پاکستان نے ہندوستان کے لیے اپنی فضائی حدود مزید 1 ماہ کے لیے بند رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس حوالے سے پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے نیا نوٹم جاری کر دیا۔ جاری کیے گئے نوٹم کے مطابق ہندوستانی ایئر لائنز کے لیے 23 اگست تک پاکستان کی فضائی حدود بند رہے گی۔ یاد رہے کہ پاکستان نے 23 اپریل 2025 سے ہندوستانی پروازوں کے لیے اپنی فضائی حدود بند کر رکھی ہے، اور یہ بندش مختلف وجوہات کی بنیاد پر ہر ماہ توسیع پا رہی ہے۔ فضائی بندش کے باعث ہندوستانی ایئر لائنز کو متبادل فضائی راستے اختیار کرنا پڑ رہے ہیں۔ ہندوستان کی وزارت خارجہ نے روس اور اسی طرح ہندوستان کی ایک آئل ریفائنری کے خلاف یورپی یونین کی نئی پابندیوں نیز توانائی کی تجارت کے شعبے میں یورپی یونین کے دوہرے معیار پر اعتراض کیا ہے۔ ٹائمز آف انڈیا کے حوالے سے ایرنا کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے اپنے ایکس پیج پر ان پابندیوں کے بارے میں لکھا ہے کہ ہم ایک ذمہ دار ملک ہیں اور ہندوستان اپنے قانونی حقوق کا پابند ہے، اور ہندوستان ایک طرفہ پابندیوں کی حمایت نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان اپنے شہریوں کی اہم ترین ضرورت کی حیثیت سے توانائی کی فراہمی کو اہم سمجھتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ اہم ترین ضرورت کی حیثیت سے توانائی کی تجارت میں کسی بھی طرح کا دوہرا معیار نہیں پایا جانا چاہیے۔ یورپی یونین نے جنگ یوکرین کی بنا پر روس کے خلاف نئی پابندیوں کا اعلان کیا۔ ان پابندیوں میں روسی مالک کی ایک ہندوستانی آئل ریفائنری بھی شامل ہے۔ ہندوستان کی حزب اختلاف کی جماعت کانگریس کے ایک سینئر لیڈر آنند شرما نے غزہ میں جاری اسرائیلی حملے پر ہندوستان کی خاموشی کو حیران کن قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ کئی ممالک امید کر رہے تھے کہ ہندوستان اس مسئلے پر کچھ ضرور بولے گا۔ کانگریس کے ایوان بالا راجیہ سبھا کے رکن آنند شرما نے مرکزی حکومت کی خارجہ پالیسی پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ ہندوستانی خارجہ پالیسی انتشار کا شکار ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے ہندوستان کا عالمی اثر و رسوخ دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ بیان انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں دیا۔ آنند شرما نے کہا کہ حماس کے حملے کے بعد جس طرح سے فلسطین کے لوگوں پر حملے ہو رہے ہیں، ان کا قتل عام کیا جا رہا ہے اور وہاں فاقہ کشی کی نوبت آ چکی ہے، وہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ جب ہندوستان کے اسرائیل اور فلسطین دونوں سے بہتر تعلقات ہیں تو ہندوستان نے اسرائیل سے حملہ روکنے کے لیے کیوں نہیں کہا؟ کانگریس لیڈر آنند شرما نے امریکہ سے ممکنہ ٹریڈ ڈیل پر بھی اپنی رائے پریس کانفرنس کے دوران ظاہر کی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ کسی دباؤ میں ٹریڈ ڈیل نہیں کی جانی چاہیے۔ انہوں نے خاص طور سے زراعت اور ڈیری شعبے کو لے کر تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ شعبہ ہندوستان کے لیے حساس ہے، انہیں فوری طور پر نہیں کھولا جا سکتا۔ آئندہ پارلیمانی اجلاس میں کانگریس اس مسئلے کو اٹھائے گی اور حکومت سے ٹریڈ ڈیل کو لے کر وضاحت طلب کرے گی۔ ماسکو کی بلدیہ نے کہا ہے کہ روس کی ایئر ڈیفنس سسٹم نے دارالحکومت ماسکو کی جانب فائر کیے جانے والے 10 ڈرون طیارے مار گرائے ہیں۔ رویٹر نے روسی ایئر ڈیفنس سسٹم کے ذریعے ماسکو کی جانے والے 10 ڈرون طیاروں کو مار گرائے جانے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے رپورٹ دی ہے کہ ماسکو کے میئر نے بتایا ہے کہ یوکرین کے ڈرون حملے میں کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔ یوکرین ایک عرصے سے ڈرون کے ذریعے روس کے مختلف علاقوں میں اپنے اہداف کو نشانہ بنا رہا ہے۔ یوکرین نے جون کے مہینے میں مکڑی کے جال نامی آپریشن میں روس میں کئی فضائی اڈوں پر حملہ کیا تھا۔ روس نے بھی یوکرین کے حملوں کے جواب میں اس کے خلاف میزائلی اور ڈرون حملے تیز کر دیے ہیں۔ اور آخر میں یہ خبر کہ امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ شام میں اسرائیلی حملوں کی حمایت نہیں کرتا۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق امریکی وزارت خارجہ کی ترجمان نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی شام کے اندر اسرائیلی مداخلت اور اس کے حملوں کی حمایت نہیں کرتا۔ امریکی وزارت خارجہ کی ترجمان ٹیمی بروس سے جب یہ سوال کیا گیا کہ کیا امریکہ نے اس حوالے سے اسرائیلی حکومت کو کوئی پیغام دیا ہے یا ناراضگی ظاہر کی ہے، تو انہوں نے اس سوال کا جواب دینے سے گریز کیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ امریکہ شام میں تشدد کے خاتمے کے لیے بقول ان کے کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کی ترجمان نے یہ بیان ایسی حالت میں دیا ہے کہ اب یہ بات کسی سے بھی ڈھپی چھپی نہیں رہی کہ چاہے فلسطین اور غزہ ہو یا خطے کے دیگر ممالک، ہر ملک کے خلاف سینی جارحیت اور جرائم میں امریکہ نہ صرف یہ کہ بھرپور حمایت اور مدد کرتا ہے بلکہ ضرورت پڑنے پر خود بھی براہ راست مشارکت سے پیچھے نہیں رہتا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ابھی آپ ساتھی حسین اختر سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اب پروگرام گرد و پیش میں وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا. سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے سینئر تجزیہ کار جناب حسین تقوی صاحب. حسین تقوی صاحب، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. ہم آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. قائم رضوی صاحب، میں آپ کی خدمت میں بھی اور تمام سامعین کی خدمت میں مجدداً سلام عرض کرتا ہوں.
شکریہ جناب. شام پر اسرائیل کے حملے کے بعد کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں آپ سے.
جی ہاں، غاصب صہیونی حکومت نے گزشتہ دنوں شام کے دارالحکومت دمشق پر وسیع فضائی حملہ کیا، اور فضائی حملے میں شامی فوج کے ہیڈ کوارٹر پر بمباری کی گئی. شامی میڈیا کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ دارالحکومت دمشق میں وزارت دفاع اور آرمی ہیڈ کوارٹر سمیت سرکاری عمارتوں پر لگاتار دو فضائی حملے کیے گئے، جن کے بعد خوفناک دھماکوں سے دارالحکومت دمشق جو ہے وہ لرز اٹھا. یہاں پر میں چونکہ بہرحال ایک علاقے میں ہونے والا اپنی نوعیت کا جو ہے وہ ایک واقعہ ہے، اور غاصب صہیونی حکومت جس دیدہ دلیری کے ساتھ اور بغیر کسی بین الاقوامی قوانین کو نظر میں رکھے ہوئے، بلکہ یوں کہوں کہ پاؤں تلے رونتے ہوئے دوسرے ممالک کی عرضی سالمیت اور خود مختاری کو چیلنج کر رہا ہے، اور دنیا کے جو ادارے ہیں عالمی ان کی بے بسی بھی ہمیں جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، بلکہ کوئی نہیں ہے کہ جو حتیٰ کہ سلامتی کونسل اور اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کے ادارے اور آپ جس کو بھی لے آئیں، ہمیں سب ایسا لگتا ہے کہ سب بھیگی بلی جو ہے وہ اسرائیل اور امریکہ کے سامنے جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں.
جی بالکل.
یہاں پر اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان جناب اسماعیل بقائی نے اسرائیل کی جانب سے شام پر کی گئی جارحیت سے متعلق یورپی یونین کے جانبدارانہ اور منافقانہ موقف پر شدید رد عمل کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے. اسماعیل بقائی نے یورپی یونین کی خارجہ سروس کے بیان پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ یورپی یونین نے اسرائیل کی واضح اور کھلی جارحیت کو صرف تناؤ میں اضافہ کہہ کر حقیقت کو جو ہے وہ مسخ کیا ہے، اور اس طرح اخلاقی اصولوں کی محض ظاہری پاسداری بھی ترک کر دی گئی ہے. ایک بیانیہ جو ہوتا ہے، انسان ملک جو ہیں وہ ایک دوسرے کے پروٹوکول کو دیکھتے ہوئے سیاسی اور سفارتی لحاظ سے بیان میں ایک لچک رکھتے ہیں، اور جس سے اس چیز کا پتہ چلتا ہے کہ ایک دوسرا ملک ایک دوسرے ملک کے حوالے سے جو ہے وہ کس قسم کا لب و لہجہ جو ہے وہ اختیار کیے ہوئے ہے. تو لہذا اسماعیل بقائی نے اس حوالے سے ایک آئینہ دکھایا ہے کہ آپ حضرات میں وہ ایک سفارتی اقدار تھی، وہ بھی اس وقت جو ہے وہ پامال جو ہے وہ کر دی گئی ہیں، اور کسی چیز کو جو ہے وہ ملحوظ خاطر جو ہے وہ نہیں رکھا گیا ہے. ترجمان وزارت خارجہ نے زور دے کر کہا کہ ایران نے ہمیشہ جارحیت اور قانون شکنی کے خلاف ڈٹ کر مزاحمت کی ہے. ہم یورپی یونین کی دوغلی پالیسیوں اور جانبدارانہ رویے کو سختی سے مسترد کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم ہمیشہ کی طرح شامی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ان کی قومی خود مختاری اور عرضی سالمیت کی بھرپور جو ہے وہ حمایت کرتے ہیں. یہ ایران نے پہلے بھی اس بات کا واضح اعلان کیا ہے کہ ایران جو ہے وہ شام کے عوام کے ساتھ ہے، اور شام کے عوام کے حقوق جو ہیں ان کو پامال نہیں ہونے دے گا. غاصب صہیونی حکومت نے شام کے اندر متعدد ہوائی حملے کرتے ہوئے جولانی کے دہشت گرد گروہ کی عسکری طاقت کو نقصان پہنچایا. حملے کا بہانہ دروزی اقلیت کی حمایت تھا جنہیں خود اسرائیل نے بغاوت پر اکسایا تھا. یہ کاروائی ان خبروں کے پس منظر میں ہوئی کہ جولانی صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کی بحالی پر کام کر رہا ہے. بشار اسد کی جو اقتدار سے معزولی اور روس روانگی کے بعد صہیونی فوج نے جولان کی مزید پہاڑیوں کو اپنے قبضے میں لے لیا اور شامی فوجی اساسوں کا نشانہ بناتے ہوئے اربوں ڈالر کے جنگی ساز و سامان کو تباہ کر دیا. صہیونی وزیر جنگ قاتس کے بقول یہ حملے اس لیے کیے گئے تھے کہ شام دوبارہ اسرائیل کے خلاف قوت نہ بن سکے. یعنی کہ ایک طریقے سے آپ یہ دیکھیں علاقے میں جو رجحان چل رہا ہے وہ رجحان درحقیقت جو ہے وہ ایسا رجحان ہے کہ جو جنگل کا قانون جو ہے وہ بن چکا ہے, جس کے اندر کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ ملکوں کی عرضی سالمیت و خود مختاری کی کوئی ضمانت نہیں ہے, اور غاصب صہیونی حکومت دندناتا ہوا جو ہے وہ پھر رہا ہے. تمام تر خوشامد اور اطاعت کے باوجود صہیونیوں نے جولانی کے دہشت گردوں کو نہ بخشا اور انہیں دھوکہ دے کر انہی پر بمباری کی. یہ واقعہ ان تمام گروہوں کے لیے عبرت ہے جو مغرب اور اسرائیل کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں اور مقاومتی محاذ کو دھوکہ دیتے ہیں.
جی.
تاریخ نے ثابت کیا ہے کہ صہیونی حکومت کبھی کسی بھی کٹ پتلی پر اعتماد نہیں کرتی, بلکہ جب مفاد پورا ہو جائے تو انہیں بھی صفحہ ہستی سے مٹا دیتی ہے. جولانی یہ تلخ حقیقت بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہے کہ اسرائیل کی نظریں شام پر لگی ہوئی ہیں. اسرائیل نے نہ صرف شام کی ایک چوتھائی زمین پر جو ہے وہ قبضہ کر لیا, بلکہ اب کھل کر اس کی مزید تقسیم کی حمایت بھی جو ہے وہ کر رہا ہے. صہیونی فوجیوں کے ہاتھوں جولانی کے گروہ کے افراد کی ہلاکت اس کے لیے آخری وارننگ ہونی چاہیے. اسرائیل کبھی پیچھے ہٹنے سے مطمئن نہیں ہوتا, نہ ہی زمین دینے سے, نہ ہی وفاداری جتانے سے. یہ غاصب صہیونی حکومت اپنے اہداف کے لیے اپنے اعلی کاروں کو بھی راستے سے ہٹا دیتی ہے. بہرحال شام میں حالیہ تیزی سے بدلتے ہوئے حالات بین الاقوامی مبصرین کی نظر میں نہ صرف اندرونی بحران کا ثبوت ہیں, بلکہ علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر بھی اس اثرات جو ہیں وہ اس پر پڑ سکتے ہیں. ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ بحران صہیونی حکومت کی ایک خطرناک سازش کا نتیجہ ہے, جس کا مقصد صرف شام کو نہیں بلکہ پورے عرب خطے کو عدم استحکام سے دوچار کرنا ہے. بعض مبصرین کے خیال میں اسرائیل شام کو تین چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کرنے کی کوشش میں مصروف ہے. حالیہ دنوں میں بدوی قبائل اور دروزی اقلیتوں کے درمیان جھڑپوں کے بعد ابو محمد الجولانی کے نام نہاد حکومت نے مداخلت کی, جس سے اسرائیل کو شام کے داخلی امور میں زیادہ کھل کر مداخلت کا موقع ملا. بعض ذرائع کے مطابق جو ہے وہ صہیونی حکومت شام میں دو اہم مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہے. ایک یہ کہ دروزی اقلیت کو قائل کرنا کہ شام اور لبنان میں ان کا سب سے بڑا محافظ جو ہے وہ اسرائیل ہے. دوسرا یہ کہ شام کے اندرونی معاملات میں گہری مداخلت, اور خاص طور پر جبل الشیخ جیسے اسٹریٹجک علاقوں پر مکمل کنٹرول حاصل کرنا. اسی خطرے کو بھانپتے ہوئے شام کی اعلی فتویٰ کونسل نے اسرائیل سے کسی بھی قسم کی مدد لینے کو شرعی طور پر حرام اور قومی خیانت قرار دیتے ہوئے اس عمل کو ملک کی سالمیت کے خلاف ایک سنگین سازش سے تعبیر کیا ہے. فتوے میں واضح کیا گیا ہے کہ دشمن صہیونی حکومت کی طرف جھکاؤ دراصل شام کے مفادات اور اس کی وحدت کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے. صہیونی حکومت فتنہ، قتل، عورتوں اور بچوں کی نسل کشی اور بے گناہوں کی جبری ہجرت جیسے جرائم میں ملوث ہے. ایسے دشمن سے مدد طلب کرنا نہ صرف شرعاً ممنوع ہے بلکہ قوم سے بھی جو ہے وہ خیانت ہے. یہاں پر ماہرین کا کہنا ہے کہ نتن یاہو کا بنیادی مقصد پورے خطے میں استحکام اور تعمیر نو کی راہ میں رکاوٹ ڈالنا ہے. وہ شام کی سماجی کمزوریوں کو بنیاد بنا کر فرقہ وارانہ فساد اور داخلی تصادم کو ہوا دینا چاہتا ہے تاکہ عرب ممالک کے درمیان اتحاد کی کوئی صورت نہ بن سکے. بہرحال میں آپ کی خدمت میں ہوں اگر کوئی اور مزید.
شکریہ بہت. آپ یہ تھے ہمارے حسین تقوی صاحب جو شام کے تازہ صورتحال پر اظہار نظر کر رہے تھے. اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام ختم ہوتا ہے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. وہ سر چشمہ نور فتح مبین ہے وہی مشعل راہ عزم و یقین ہے. اسی سے ہمارے دلوں میں اجالا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. اسی کے یہ ہم پر ہیں احسان سارے قدم منزلیں چومتی ہیں ہمارے. اسی نے اندھیروں سے ہم کو نکالا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. سہارا دیا اس کے نقش قدم نے اسی کی توجہ اسی کے کرم نے. زمانے کے گرتے ہوئوں کو سنبھالا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. اسی کی محبت ہے ایمان کامل اسی سے ملا ہم کو عرفان منزل. اسی نے ہمیں جادائے حق پہ ڈالا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تین خصلتیں ایسی ہیں کہ جن کا عادی شخص ان کا وبال دیکھے بغیر اس دنیا سے نہیں جاتا، ایک ظلم، دوسرا قطع رحم، اور تیسرا جھوٹی قسم۔ جس میں یہ تین باتیں ہوں گی وہ ان کا وبال دیکھے بغیر اس دنیا سے نہیں جائے گا، یہ امام کا فرمان ہے۔ سامعین، اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں محرم الحرام سے مخصوص پروگرام کربلا ترجمان حق۔
حدیث عشق دو باب است، کربلا و دمشق، یکی حسین رقم کرد، دیگری زینب.
عزیز سامعین، پروگرام کربلا ترجمان حق لے کر حاضر خدمت ہیں عباس سید اور مریم زہرا کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں معروف شاعر افتخار حسین عارف کی شاعری میں کربلا کے تذکرے پر گفتگو جاری رکھیں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کو پسند آئے گا۔
کفن بھی تو نے نہ پایا میرے حسین حسین، کفن بھی تو نے نہ پایا میرے حسین حسین، پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین۔ میں آئی ہوں تیرے رونے کو خلد سے بیٹا، میں آئی ہوں تیرے رونے کو خلد سے بیٹا، مجھے دے اٹھ کے دلاسا میرے حسین حسین۔ نشان زخم گریبان چاک تھا جس کا، نشان زخم گریبان چاک تھا جس کا، گلا وہ تیغ سے کاٹا میرے حسین حسین۔ بسی ہے شام کی بستی مدینہ ویراں ہے، بسی ہے شام کی بستی مدینہ ویراں ہے، مزار ہے تیرا سونا میرے حسین حسین۔ کفن بھی تو نے نہ پایا میرے حسین حسین، کفن بھی تو نے نہ پایا میرے حسین حسین، پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین۔ میں آئی ہوں تیرے رونے کو خلد سے بیٹا، میں آئی ہوں تیرے رونے کو خلد سے بیٹا، مجھے دے اٹھ کے دلاسا میرے حسین حسین۔ نشان زخم گریبان چاک تھا جس کا، نشان زخم گریبان چاک تھا جس کا، گلا وہ تیغ سے کاٹا میرے حسین حسین۔ بسی ہے شام کی بستی مدینہ ویراں ہے، بسی ہے شام کی بستی مدینہ ویراں ہے، مزار ہے تیرا سونا میرے حسین حسین۔
سامن افتخار عارف جدید اردو شاعری کی وہ مستند آواز ہیں جنہوں نے روایتی شاعری سے استفادہ کیا اور جدید اردو غزل کو ایک نیا آہنگ عطا کیا۔ بلا شبہ اردو کی جدید شاعری میں غزل اور نظم دونوں کے حوالے سے ان کا لہجہ نہایت متاثر کن اور انفرادیت کا حامل ہے۔ انہوں نے جس نہج کی شاعری کی، اس میں ان کے دور کی تصویر، فلسفہ اور مسائل کے ساتھ ساتھ ان کا نکھرا ہوا اسلوب نمودار ہوتا ہے۔ ان کے یہاں غم و علم کے نقوش بھی ہیں، تنہائی کا کرب بھی ہے، وجودیت کا فلسفہ بھی ہے، لیکن ایک توازن کے ساتھ۔ وہ افسردگی کے عالم میں مایوسی کا شکار نہیں ہوتے، تنہائی کے کرب میں زمانے کو فراموش نہیں کرتے، وجودیت کا احساس دلاتے تو ہیں لیکن اس نوعیت کے ساتھ کہ ان کی ہستی سارے زمانے کا استعارہ بن کر ابھرتی ہے۔ ان کے لفظیات پر غور کیا جائے تو ظاہر ہوگا کہ وہ اس حوالے سے بھی بھیڑ میں جدا نظر آتے ہیں۔ ان کے یہاں جو تشبیہات، استعارات اور علامتیں دکھائی دیتی ہیں، وہ بھی جاذبیت و انفرادیت کا لوہا منواتی نظر آتی ہیں، یہاں تک کہ ان کے یہاں استعمال کی گئی تراکیب بھی اپنا ایک انداز اور تیور رکھتی ہیں۔
سامعین، تشکیل پاکستان کے بعد اردو شاعروں کی جو نئی نسل پروان چڑھی، اس میں سر فہرست نام افتخار عارف کا ہے۔ اس لیے اپنی قدرتی صلاحیتوں، ذہنی کاوشوں اور علم و فن سے فطری لگاؤ کے طفیل اپنے ہم عصر قلمکاروں میں بہت جلد اعلی مقام حاصل کیا۔ آئیے سنتے ہیں افتخار عارف کا دل نشی کلام ان کی اپنی زبان سے۔
نہ معجزہ ہے کربلا نہ حادثہ ہے کربلا، نہ معجزہ ہے کربلا نہ حادثہ ہے کربلا، جو خون سے لکھا گیا وہ فیصلہ ہے کربلا۔ نہ معجزہ ہے کربلا نہ حادثہ ہے کربلا، جو خون سے لکھا گیا وہ فیصلہ ہے کربلا۔ یہی نہیں کہ صرف اپنے عہد میں ہو آج بھی، یہی نہیں کہ صرف اپنے عہد میں ہو آج بھی، جہان مصلحت میں حرف برملا ہے کربلا۔ یہی نہیں کہ صرف اپنے عہد میں ہو آج بھی، جہان مصلحت میں حرف برملا ہے کربلا۔ ہر ایک ظلم کے خلاف خیر کے محاذ پر، ہر ایک ظلم کے خلاف خیر کے محاذ پر، جو مستقل وفا رہے وہ مارکا ہے کربلا۔ مدینہ و نجف کی خاک پاک اور اس کے بعد حسین مرکز وفا ہیں، دائرہ ہے کربلا۔ حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا، حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا۔ صدائے استغاثہ حسین کے جواب میں، صدائے استغاثہ حسین کے جواب میں جو حرف بھی رقم ہوا وہ بے اثر نہیں رہا، جو حرف بھی رقم ہوا وہ بے اثر نہیں رہا۔ حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں۔
سامعین، افتخار عارف کے شعروں میں روزن زندان، زنجیر، دعا، نوک سنہ، پیاس، دشت، گھرانہ، مشکیزہ، تیر، رن پڑنا، دریا، ڈھالیں، دمشق کے مصلحت، کوفہ نفاق، قافلہ بے نوا، زرہ صبر، پیکان ستم، سجدہ اور شمشیر وغیرہ کی حیثیت محض الفاظ کی نہیں ہے، اور نہ یہ صرف کربلا کے وقوعے کو بیان کرتی ہے، بلکہ اس سے معنی کی کئی جہتیں اور حقیقتیں آشکار ہوتی ہیں۔ مثلا افتخار عارف کا یہی شعر دیکھیے کہ کس طرح موجودہ عہد کی صورتحال کے خلاف ایک مکمل احتجاج کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ خلق نے ایک منظر نہیں دیکھا بہت دنوں سے، نوکے سنہ پہ سر نہیں دیکھا بہت دنوں سے۔
سامعین، اس شعر میں افتخار عارف نے خلق، منظر، نوک سنہ اور سر کی لفظیات کے ذریعے سانحہ کربلا کے اس وقوعے کو بیان کیا ہے۔ جب امام حسین عالی مقام کی شہادت کے بعد ان کے سر کو نوک نیزہ پر بلند کیا گیا تھا اور کوفے و شام کے بازاروں میں پھرایا گیا. لیکن افتخار عارف کا مقصد سانحہ کربلا کے اس وقوعے کو بیان کرنا نہیں ہے بلکہ اس وقوعے کے تناظر میں اپنے عہد کی صورتحال کی صفاقی کو آشکارا کرنا ہے. اب یہاں سر مظلومیت، سر بلندی، حق گوئی، جرات، بلند ہمتی، انسانی اقدار اور انسانیت کے علمبردار کی علامت ہے اور نوک سنہ ظلم و استبداد، جور و ستم، استحصالی قوتوں، استعماری طاقتوں اور یزید وقت کی علامت ہے. جور و ستم، ظلم و جبر، استحصالی قوتوں، استکباری طاقتوں، حق تلفی اور استحصال کے خلاف آواز بلند کرنا انسان کا اولین فریضہ ہے جس کی آج کے انسان کو بہت ضرورت ہے. اس لیے افتخار عارف پھر نوک سنہ پر کوئی سر بلند ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ استحصالی طاقتوں اور تخریبی کا خاتمہ ہو سکے اور انسانی اقدار بحال ہو سکے.
سمن افتخار عارف ایک اور شعر میں کہتے ہیں، پتھر پر سر رکھ کر سونے والے دیکھے، ہاتھوں میں پتھر نہیں دیکھا بہت دنوں سے. اس شعر میں پتھر پر سر رکھ کے سونا صبر و شکیبائی اور ضبط و تحمل کی علامت ہے، اور ہاتھوں میں پتھر ظلم و استبداد کے خلاف دست احتجاج بلند کرنے کی علامت ہے. افتخار عارف موجودہ صورتحال سے گھٹن محسوس کرتے ہیں کہ بستی کے افراد پر ایسی بے حسی طاری ہے کہ وہ ظلم و استبداد کو برداشت کر رہے ہیں لیکن اپنے اسی وصف یعنی قوت صبر کو تلوار میں تبدیل. سامعین، اس شعری ردیف نہیں دیکھا بہت دنوں سے ذہن سانحہ کربلا کے اس وقوعے کی طرف جاتا ہے جہاں گلوئے صبر سے شمشیر ظلم کو کمند کر دیا گیا تھا. بس افتخار عارف بھی اسی منظر کو موجودہ عہد کی صورتحال کے خلاف بھی دیکھنا چاہتے ہیں. افتخار عارف کے لیے سانحہ کربلا ظلم و استبداد کے خلاف آواز بلند کرنے کا حوصلہ دیتا ہے اور اپنے عہد اور اپنے سماج کے اندر پل رہی تخریبی طاقتوں کے خاتمے کا ذریعہ بن جاتا ہے.
آئیے سنتے ہیں عصر حاضر کے معروف شاعر افتخار عارف کا کلام ان کی اپنی آواز.
کاشف سر نہاں ہوتی ہے، کاشف سر نہاں ہوتی ہے، نوک نیزہ پہ بیاں ہوتی ہے. کاشف سر نہاں ہوتی ہے، نوک نیزہ پہ بیاں ہوتی ہے، ایک خدا اس کا رسول اس کا حسین، ایک خدا اس کا رسول اس کا حسین، کربلا روز کہاں ہوتی ہے. ایک خدا اس کا رسول اس کا حسین، کربلا روز کہاں ہوتی ہے، کربلا روز کہاں ہوتی ہے. ہم اہل جبر کے نام و نسب سے واقف ہیں، ہم اہل جبر کے نام و نسب سے واقف ہیں، سروں کی فصل جب اتری تھی تب سے واقف ہیں. ہم اہل جبر کے نام و نسب سے واقف ہیں، سروں کی فصل جب اتری تھی تب سے واقف ہیں. نظر میں رکھتے ہیں اثر بلند بامی مہر، نظر میں رکھتے ہیں اثر بلند بامی مہر، سپاہ ظلم کے ایک ایک ڈھب سے واقف ہیں. نظر میں رکھتے ہیں اثر بلند بامی مہر، ہمیں سپاہ ظلم کے ایک ایک ڈھب سے واقف ہیں. سروں کی فصل جب اتری تھی تازہ شمشیر. اے زمین کربلا، اے آسمان کربلا، اے زمین کربلا، اے آسمان کربلا، تجھ کو یاد آتے تو ہوں گے رفتگانے کربلا، اے زمین کربلا، اے آسمان کربلا، اے زمین کربلا، اے آسمان کربلا، تجھ کو یاد آتے تو ہوں گے رفتگانے کربلا، کر رہے ہیں ذکر ان کے حق کو پہچانے بغیر، کر رہے ہیں ذکر ان کے حق کو پہچانے بغیر، سلسلے باطل کے اور زوم بیانے کربلا، کر رہے ہیں ذکر ان کے حق کو پہچانے بغیر، کر رہے ہیں ذکر ان کے حق کو پہچانے بغیر، سلسلے باطل کے اور زام بیانے کربلا، کچھ بریدہ بازوؤں والے نے لکھی ریت پر، کچھ بریدہ بازوؤں والے نے لکھی ریت پر، کچھ بریدہ بازوؤں والے نے لکھی ریت پر، کچھ کہانی کہہ گیا ایک بے زبانے کربلا، کچھ بریدہ بازوؤں والے نے لکھی ریت پر، کچھ بریدہ بازوؤں والے نے لکھی ریت پر، کچھ بریدہ بازوؤں والے نے لکھی ریت پر، کچھ کہانی کہہ گیا ایک بے زبانے کربلا، کچھ کہانی کہہ گیا ایک بے زبانے کربلا، اپنے اپنے زاویے سے اپنے اپنے ڈھنگ سے، اپنے اپنے زاویے سے اپنے اپنے ڈھنگ سے، ایک عالم لکھ رہا ہے داستانِ کربلا، اپنے اپنے زاویے سے اپنے اپنے ڈھنگ سے، اپنے اپنے زاویے سے اپنے اپنے ڈھنگ سے، ایک عالم لکھ رہا ہے داستانِ کربلا، ٹھوکروں میں ہے شکوہ و شوکتِ دربارِ شام، ٹھوکروں میں ہے شکوہ و شوکتِ دربارِ شام، کوئی ہر کے دل سے پوچھے عز و شانِ کربلا، ٹھوکروں میں ہے شکوہ و شوکتِ دربارِ شام، کوئی ہر کے دل سے پوچھے عز و شانِ کربلا، استغاثے کی صدا آتی ہے اٹھو افتخار، استغاثے کی صدا آتی ہے اٹھو افتخار، استغاثہ جس میں شامل ہے اذانِ کربلا، استغاثے کی صدا آتی ہے اٹھو افتخار، استغاثہ جس میں شامل ہے اذانِ کربلا، کچھ بریدہ بازوؤں والے نے لکھی ریت پر، کچھ بریدہ بازوؤں والے نے لکھی ریت پر، کچھ کہانی کہہ گیا ایک بے زبانِ کربلا، اے زمینِ کربلا، اے آسمانِ کربلا، تجھ کو یاد آتے تو ہوں گے رفتگانِ کربلا۔
سامعین، برے صغیر کے معروف ادیب و محقق ڈاکٹر گوپی چند نارنگ کے بقول، افتخار عارف کے لاشعور میں ظلم و تعدی، بے زمینی، بے گھری، بے حرمتی، تباہی اور بربادی، نیز منافقت، مصلحت اندیشی اور علم و غم کی سچائی و اصلیت کا سارا منظرنامہ اپنی گوناگوں استعماری اور استعاری اور علامتی کیفیات کے ساتھ اس حد تک پیوست ہے کہ ان کا پورا احساس اظہار اس میں ڈوبا ہوا ہے۔ ایک اور معروف ادیب عبد العزیز ساحر افتخار عارف کے بارے میں لکھتے ہیں، افتخار عارف ہمارے معاصر ادبی اور فکری منظرنامے کا اہم ترین نام ہے۔ انہوں نے غزلیں بھی کہیں اور نظمیں بھی، کبھی کبھار وہ نثر کی وادی میں بھی جلوہ گر ہوئے، مگر ان کا اصل عنوان شاعری رہا۔ ان کی غزلوں اور نظموں میں ہماری دینی، تہذیبی اور فکری زندگی کے اتنے رنگ اور رس موجود ہیں کہ ان کا کلام بیک وقت ہمارے تابناک ماضی کی روایت کا امین بھی ہے اور لمحے موجود میں ہمارے عصری رویوں کا ترجمان بھی۔
خواب، خیال اور خاک کے استعاری فن کدے میں نمو پذیر ہوتی، ان کی شاعری مدینہ و نجف و کربلا کے منظروں اور موسموں کی آئینہ دار ہے۔ ان کی علامتیں، استعارے اور امیجز ہمارے ماضی کی تہذیبی زندگی اور ہمارے خوابوں کی سرزمینوں سے پھوٹتے ہیں۔ ان کا تہذیبی شعور اس صداقت احساس سے منعکس ہوتا ہے جو ہمارے